الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پہ احسان فرمایا ہے اور ہم پہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کسی رنگ یا نسل کسی زبان یا قوم کسی زمین یا ملک ان چیزوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو جب اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے ہو، پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یعنی زندگی کے تمام تعلیمات میں اور زندگی کے تمام مراحل میں ایک مسلمان وہ اللہ کے احکام کا پابند ہو جائے، اسے پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا کہا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں مسلمان بھائی لوگ وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ دین پہ عمل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ کیا جائے، لیکن ظاہر طور پہ نظر آتا ہے کہ کچھ معاملات میں پورا کا پورا سختی کے ساتھ دین پہ عمل پیرا ہوتے ہیں لوگ، اور دوسرے معاملات میں دینی تعلیمات کے اوپر چلنا، دینی تعلیمات کی پابندی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا. مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئی. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقی بھی ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ دین کی جو وضاحتیں ہوئی ہیں اور دین کے جو مطالب بیان ہوئے ہیں، دین کے جو تشریح ہوئی ہے، وہ اسلام میں چار طرح سے ہوئی ہے. چار ائمہ کرام، آپ ان کے نام سنتے رہتے ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ابن انس دار الحجرہ کے امام، اور امام محمد ابن ادریس الشافعی، اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی. یہ چار علماء ہیں، چار ائمہ ہیں، اور انہوں نے دین کی وضاحت کر کے مسلمانوں کے سامنے بیان کیا ہے. ان میں سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحتیں فرمائی ہیں، مسائل بیان کیے ہیں، مسلمانوں کے لیے جو دینی تعلیمات ہیں ان کی تشریحات کی ہیں، اس کے اوپر جو بنیاد رکھی گئی ہے، الکتب الستہ لمحمد بن الحسن الشیبانی، چھ کتابیں جو امام محمد ابن الحسن شیبانی کی ہیں، جامع الکبیر ہے، جامع الصغیر ہے، زیادات ہے، ان کتابوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے مسائل آپ کو ملیں گے. مثلا سب سے پہلے کہ طہارت کیسے حاصل کی جائے. حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے وضو کے بعد فرمایا، ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی لا یقبل اللہ صلاۃ الا بہ. یہ وہ وضو ہے جو میں کرتا ہوں اور یہ وہ وضو ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام کرتے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس کے بغیر کسی کی عبادات قبول نہیں فرماتے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب اس وضو کا کس قسم کی اس کی کیفیات ہوں گی، کون کون سے قسم کا پانی پینا، استعمال کرنا، طہارت کرنا، اور آیا وہ کون سا پانی ہے جس سے وضو کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا اور کون سے پانی سے وضو نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد غسل کے مسائل, یہ ساری کی ساری چیزیں علماء کرام نے فقہ میں بہت تفصیل سے بیان کی. لیکن اس سے زیادہ تفصیل وہ حلال اور حرام کی گئی ہے, اور اس سے زیادہ تفصیل وہ خرید و فروخت کی گئی ہے, عربی اصطلاح میں بیع اور شراء کی گئی ہے, اور معاملات کی گئی ہے, اور اختیار کی گئی ہے, اور بیع السلم اور بیع الخیار شرط کی, اور مزابنہ کی, محاقلہ کی, آرایا کی, یہ ساری تفاسیر اسلام کے اندر یہ معیشت کی اصطلاحات ہیں. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں آپ نے خرید و فروخت, لین دین, بیع و شراء کے مسائل بہت زیادہ لکھے ہیں, جبکہ آپ نے صوفی ہونے پہ, تصوف پہ, خانقاہ میں ہونے پہ, شیخ کے پاس ہونے پہ آپ نے کتابیں نہیں لکھی, کم لکھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مسلمان خرید و فروخت میں, بیع و شراء میں, حلال و حرام میں, لین دین میں اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کا پابند ہو جائے گا, تو ایسے مسلمان کو خود بخود عبادات اور عبادات کے آداب بھی آ جائیں گے. سارے کے سارے مسلمان مجاور ہو جائیں یا سارے کے سارے مسلمان گوشہ نشین ہو جائیں اور خانقاہوں کو بھر دیں, شیوخ کی مجالس کو بھر دیں, اور سارے کے سارے لوگ ایک ہی کام میں لگ جائیں, اسلام نے اس طرح کے عمل کو منع کیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی حیثیت میں اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ آیا, وہ مسئلہ جب حضرت عمر نے سنا تو پوچھا کہ یہ مسئلہ تو میرے علم میں نہیں ہے, کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام نے کہا جو انصار کے سب سے کم عمر کے صحابی ہیں, یعنی جو نسبتاً چھوٹے صحابی ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھوایا کہ فلاں فلاں بات آپ کا نام لے کے کہی جا رہی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے, اور یہ مسئلہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اشغلنی الصفق, مجھے مصروف کر دیا تھا بازار کے لین دین نے, شاید اس وجہ سے یہ مسئلہ مجھ سے رہ گیا ہے. یہاں پہ آپ غور کیجئے گا, حضرت عمر جیسے آدمی جو خلیفہ ثانی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں, اور حیات میں, زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے, اور حیات کے بعد بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں. پانی پلاؤ. لیکن ایک بات ایسی آ گئی جو حضرت عمر کے علم میں نہیں تھی. تو یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر مسئلہ جانتا ہو، ہر علم کا نقطہ جانتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ علماء کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، اہل دین کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، اپنے روحانی پیشوا کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، اور وہ جو طریقے، جو اسلوب، جو راستہ مسلمانوں کو بتائے اس پر چلا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. اصل میں جو آج ہمارا موضوع ہے اور جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی، حلال اور حرام کا فرق معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے یا اس کا خیال یہ ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یا میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل بہتر ہے، اور اس کے علاوہ باقی اعمال غلط ہیں، اس کے بارے میں مسلمانوں کو نظر ثانی کرنی ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ آپ کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی. صاحبزادیاں آپ کی چار ہیں، زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، اور فاطمۃ الزہرا ہے. صاحبزادے آپ کے چار یا تین، اگر طاہر و مطہر ایک ہیں تو تین ہیں، ورنہ چار، ابراہیم اور قاسم اور عبداللہ، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں. لیکن قرآن کریم کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے پیغمبر، آپ مردوں میں سے کسی کے نسبی، کسی کے خونی رشتے میں والد نہیں ہیں، بلکہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام خاتم النبیین ہے. حضرت ابراہیم جب 6 مہینے کے تھے، اللہ کو منظور اور فیصلہ، وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کچھ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال پہ غم کا اظہار فرمایا، حزن کا اظہار فرمایا. العین تدمع والقلب تحزن ولا نقول الا ما رضی ربنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور منشا ہوگی. لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اسی ایام میں سورج بھی گرن ہو گیا اور چاند بھی گرن ہو گیا. عرب میں یہ مشہور تھا کہ کسی بڑے آدمی کے مرنے سے یا کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے سے سورج اور چاند گرن ہو جاتے ہیں، اور مسلمان صحابہ کرام انہوں نے یہی خیال کیا کہ ابراہیم کی موت پہ چاند اور سورج گرہن ہو چکے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے لوگوں کے درمیان میں خطاب فرمایا اور آپ نے کہا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم الاضاء هكذا فارجعوا الى الصلاة والاستغفار والدعاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کی زندگی پہ گرن ہوتے ہیں اور نہ کسی کی موت پہ گرن ہوتے ہیں، بلکہ جب تم اس قسم کے احوال دیکھو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ذکر اور استغفار کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ اللہ کی ناراضگی تم سے دور ہو جائے. میں نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ حلال اور حرام میں فرق بہت ضروری ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز ہی ہمارے دین کی اصل تعلیم ہے، اور مسلمان کا ایمان ہی اس کو تیار کرتا ہے کہ وہ حلال استعمال کرے اور حرام سے دور رہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. بہت بڑے عالم گزرے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی حرارت اور ایمان کا جذبہ ایک مسلمان میں اتنا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، وہ ایمان اس کو روکے، ایمان اس کو روکے اور کہے کہ یہ جہاں تم بڑھ رہے ہو، یہ عمل، یہ کام، یہ حرکت اللہ وحدہ لا شریک کو ناراض کرے گی. اور دنیا میں اگر ایمان اس قدر آپ کا راسخ ہو جائے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو قرآن اور حدیث اور تمام دین کے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایمان آخرت میں جنت لے جانے کا سبب بنے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، قبیلہ بنو غفار سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کو غفاری کہا جاتا ہے. یہ غفاری نہیں ہے، یہ غفاری ہے. غفار اللہ کی صفت ہے. کسی انسان کو صرف غفار کہنا گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے. جیسے عبداللہ کو آپ اللہ کہیں گے، جیسے عبد الرحمن کو آپ رحمان کہہ سکتے ہیں، بری بات ہے، نہیں کہیں گے. اسی طرح عبد الغفار کو غفار بھی نہیں کہا جائے گا. ہاں، حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ بنو غفار سے تھے. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آپ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اور دراز گوش پہ یا خچر پہ سوار ہو کے جا رہے تھے. آگے پیغمبر تھے اور پیچھے ابو ذر غفاری تھے. کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے بھی ایمان قبول کیا، ایمان میں داخل ہوا زبان اور دل کی تصدیق کے ساتھ، اس کو مبارک ہو، اس کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ وہ جنت جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، وان زنا وان سرقا، اے اللہ کے رسول، اگر ایک مسلمان چور ہے، ڈاکو ہے، اس نے غلط کام کیے، یا ایک مسلمان وہ زنا کر چکا ہے، اللہ کے حدود کے خلاف ورزی کر چکا ہے، تو کیا وہ بھی جنت جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ عَنْفُ وَبِيزَر، فرمایا جی ہاں جو زنا کر چکا ہے لیکن مسلمان ہے وہ جنت جائے گا، اور جو چوری کر چکا ہے لیکن مسلمان ہے وہ جنت جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ عبادت کیجئے، ایک طرف کہا جاتا ہے اصلاح کیجئے، ایک طرف کہا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام پہ چلے، اور دوسری طرف اتنی بڑی چھوٹ اور اتنی بڑی چھٹی کہ فرمایا جو بھی عمل کرو جیسا بھی کرو آخر کار جنت جانا ہے۔ علماء کرام نے اس مسئلے میں بہت زبردست تفصیل فرمائی ہے اور پورے پورے اس میں تقاریر فرمائی ہیں، خلاصہ کلام کے طور پہ آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش خدمت۔ بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ صحیح راستہ ہے، یہ وہ راستہ جس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چلے اور آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنے صحابہ کو چلایا، اس راستے کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس کسی نے تصدیق قلب سے یعنی دل کی سچائی سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ بھی ایمان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی تصدیق کر لے، اور جو یہ بات مسلم اپنے نزدیک عقیدے کے طور پہ نظریے کے طور پہ قبول کر لے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا یا عالم الغیب یا حاجت روا ہے ہی نہیں، اور اللہ نے جو رسول بھیجے تمام کے تمام برحق ہیں، اور انبیاء اور رسل کا آخری سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث بھی برحق ہے، تو اب یہ جنت کا حقدار ہو چکا ہے۔ اور گناہ اگر یہ کرے گا تو گناہ کا برا اثر اس کے اوپر ضرور آئے گا، گناہ اگر یہ کرے گا تو گناہ کی سزا اس کو ضرور ملے گی، اور حقوق اللہ کی پامالی کرے گا تو بھی اس کی سزا ملے گی، اور حقوق العباد کی پامالی کرے گا تو بھی اس کی سزا ملے گی۔ مثلا میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں، ایک آدمی مسلمان ہے لیکن اس سے قتل ہو گیا، اور قتل کی سزا ہمارے دین میں قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو یاد رکھو کہ اگر کسی نے قتل کیا ناحق تو اس کی سزا قتل ہے۔ اب ایک مسلمان جس سے قتل سرزد ہوا ہے اور وہ قصاص میں دوبارہ قتل ہو رہا ہے خود، یہ مسلمان آخرت میں گناہوں کے زمرے میں جائے گا یا یہ مسلمان آخرت میں جنتیوں کے زمرے میں جائے گا؟ علماء کرام نے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے، اور علماء کرام کے دو گروہ بنے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں خطا ہوئی اور دنیا میں اس کا کفارہ دے دیا، اب اس کا حق پورا ہو چکا ہے، صاف ستھرا ہو کے یہ قبر جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، دنیا کی تکلیفیں وہ اس سے دور کر لی گئی۔ اور یہی وہ حدیث حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت زنا ہو گیا ہے مجھ سے، اور تھے وہ شادی شدہ، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے، مجھے دھو دیجئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں نرمی ہے ہی نہیں، خاص طور پہ جہاں حقوق العباد کے مسائل آ جائیں اور ان کو رجم کر دیا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، تو گناہگار کو یاد کر کے آدمی روتا تو نہیں؟ یہ علماء کرام نے استدلال کیا. جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ جہنم. قرآن کریم نے کہا جس کسی نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہوں گے، اللہ کی پھٹکار بھی اس پہ برسے گی اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آخر کار جو انجام ہے اگر کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے تو وہ ایمان ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پل پہ تمام لوگوں کو روک لیا جائے گا اور اللہ وحدہ لا شریک کی اجازت کے بغیر اس پل سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہاں پہ پھر بدلے لیے جائیں گے. جس کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اس کا بدلہ دینا ہوگا. بدلہ کیسے ہوگا یہ بھی سن لیجئے. بدلہ ایسے ہوگا کہ ایک مظلوم آئے گا کہ جی فلاں شخص نے میرا حق مارا، فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم کیا. اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دو، کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان کہ آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف نیکی ہے. اور نیکی کے علاوہ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. ایسے ماحول میں نیکیاں کسی اور کو دے دو، یہ ظلم کا انجام ہے. اور جب اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم کے ظلم کا بدلہ مکمل نہیں ہوا ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کہ مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر ڈال دو. تو یہ خسارہ در خسارہ، گناہ در گناہ ہے. اور جب اس طرح کے سلسلے حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ بغیر سینگ والی بکری، وہ سینگ والی بکری کو ٹکر مار کے بدلہ لے لے گی اپنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سینگ دے دیں گے. تو یہ آخرت کے وہ تمام احوال جس کے بارے میں اہل اسلام اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو ہر وقت اپنے ذہن میں، اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں رکھیں اور اس کے مطابق اللہ اور رسول کی تصدیقات اور مسائل کو مانتے ہوئے آگے چلیں، تو انشاءاللہ تعالی جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، جو تقصیرات ہیں، جو بشریات ہیں، جو خطیات ہیں، اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میں نے تو ایمان لانے سے پہلے بھی بڑی نیکیاں کی ہیں، میں فقراء مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، میں ان کی مدد کرتا تھا اور میں کار خیر میں حصہ لیتا تھا، تو کیا یہ میری نیکیاں ساری کی ساری جو میں ایمان لانے سے پہلے کر چکا ہوں وہ ضائع ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نیکیوں سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو. دنیا میں کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا کامل و اکمل دین نہیں ہے جو گزشتہ گناہوں کو ختم کر دے اور گزشتہ نیکیوں کو آپ کے ساتھ لے کے آگے چلے سوائے اسلام کے. روز آخرت میں ایک شخص اللہ وحدہ لا شریک کے حضور پیش ہوگا اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب فرمائیں گے، اور بہت قریب فرمائیں گے، اتنا قریب فرمائیں گے کہ سرگوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں گے یاد ہے گناہ، فلاں گناہ کیا تھا یاد ہے؟ بندہ کہے گا جی یاد ہے. اچھا فلاں کام کیا تھا یاد ہے؟ جی یاد ہے. فلا کام کیا تھا یاد ہے؟ جی یاد ہے. ولیکن استر علیک, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم پہ پردہ رکھا. بندہ کہے گا جی یا رب, آپ میرے خدا, میرے معبود, میرے اللہ, آپ کا کرم, آپ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں کہ آپ نے میرے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے. اور جو منافق ہوگا, منافق یعنی جو دین کو ایمان کی حد تک قبول نہیں کیا, منافق جو صرف دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے, منافق جو صرف مسلمانوں کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے مسلمان ہے, باقی اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور نفاق کی علامات آپ جانتے ہیں کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, جب بات کرے گا تو جھوٹی باتیں آگے پہنچائے گا, جب لڑائی ہو جائے گی تو اس سے زیادہ بری گالم گلوچ کرنے والا کوئی ہے نہیں. وَإِذَا تُمِنَ خَانَا, اور امانت آپ اس کے پاس رکھوا دیں تو سب سے بڑا فراڈی ثابت ہوگا, امانت کھا جائے گا. یہ سب منافقین ہیں. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, قرآن کریم کہتا ہے اشہاد, اشہاد جمع ہے شاہد کی, اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو, اس پہ بہت سارے گواہ آ جائیں گے, انسان بھی آئیں گے, ملائک بھی آئیں گے, آسمان و زمین بھی ہوگی, یہاں تک کہ انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں بول پڑیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے, قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ. انسان اپنے ہاتھ سے کہے گا چپ ہو جاؤ تم کیوں باتیں کرتے ہو, وہ کہے گا اللہ نے ہمیں گویا کیا ہے. انسان اپنے پاؤں کو دیکھے گا کہ وہ بول پڑا ہے. اور یہ سارے کے سارے گواہ منافق اور کافر کے بارے میں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ یہ منافق تھا, یہ کافر تھا, یہ ایمان کو مقبول نہیں کر رہا تھا, اس کا دل و دماغ اور اس کی زبان وہ ایمان کی حرارت اور ایمان کی حلاوت سے رطب نہیں تھی, اس لیے اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی, لیکن وہ اس بات پہ بزد ہوگا کہ میری ایک درخواست قبول کر لیجئے, ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. جب اس کو نمبر ملے گا اور وہ اپنی بات کرے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں مالدار آدمی تھا, میرے پاس پیسے تھے, اور میں نے اپنے نوکروں سے, اپنے منشیوں سے, اپنے تمام لوگوں سے کہا تھا کہ جو مالدار مقروض ہے اس کو مہلت دے دو. جو مالدار ہے لیکن ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ فوری طور پہ آپ کو واپس کرے, تو آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں, اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ لے تو لال نہ کریں, بلکہ مہلت دے دیں, وقت دے دیں. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں نے اپنے تمام نوکروں کو کہا کہ غریب آدمی کے ساتھ درگزر کرو اور غریب آدمی کے ساتھ سختی ہرگز نہ کرنا. فغفر اللہ لہ, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی. یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا زندگی میں بس ایک عمل کی وجہ سے مغفرت ہو گئی, خواہ دوسرے اعمال کیے ہوں یا نہ کیے ہوں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو بہت طریقے سے سمجھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھیے, اصل میں کوئی ایک عمل نیکیوں کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے دیتا ہے کہ چلو آج مسجد چلتے ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, اور وہ مسجد میں اس کا آنا ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ پھر وہ زندگی بھر مسجد آتا جاتا رہتا ہے. اسی طرح مسلمان کو یہ خیال آتا ہے کہ غریب آدمی ہے, چلو اس کو مہلت دے دیں, اس کے ساتھ درگزر کریں, اس کے ساتھ احسان کریں, اور پھر اس کے بعد یہ عمل ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ آنے والی زندگی کے تمام حصے میں وہ بندوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے, خیال کے ساتھ آتا ہے, نرمی اور رفاقت کے ساتھ آتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک اس کے وہ تمام اعمال کو قبول کر لیتے ہیں. یہی تو وہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خاتون عبادت کرتی تھی اور بڑی عبادت گزار تھی، لیکن ایک دن اس نے بلی کو باندھ دیا اور بلی کو بھوک اور پیاس سے اس نے مار ڈالا، مر گئی وہ. لا اطعمتی ہے ولا اسقیتی ہے، حدیث شریف میں بخاری میں الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس خاتون سے کہے گا، اللہ خود کہے گا، نہ اس بلی کو تم نے کھانا کھلایا، نہ اس بلی کو تم نے پانی پلایا، نہ اس بلی کو تم نے جانے دیا، یہ مر گئی، اس وجہ سے اس کو مغفرت نہیں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دو. تو ایک بلی کو ناحق مارنے سے کوئی جہنم کیسے پہنچ رہا ہے؟ اسباب کی وجہ سے. یعنی اعمال وہ آپ کے اسباب ہیں. اور اب انشاءاللہ تعالی یہ حدیث، اب جب آپ اس پہ غور کریں گے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ایک مسلمان نے اگرچہ زنا کیوں، ایک مسلمان نے اگرچہ شرابیں پیوں، ایک مسلمان نے اگرچہ ڈاکے ڈالے ہوں، ایک مسلمان نے اگرچہ لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں، لیکن جب تک کہ جسم کے اندر روح ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے توبہ کا موقع دیا. توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ ایسی توبہ کرنی ہوگی کہ وہ توبہ عرش میں مقبول ہو جائے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. یہ تمام مسلمانوں کو غور کرنا ہوگا کہ آخر اللہ کی طرف رجوع ہم کیسے کر رہے ہیں. مساجد میں تشریف لائیں، نماز با جماعت میں شریک ہوں، قرآن کریم کی تلاوات کریں اور درود شریف کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنے گھروں میں خیر خیرات کریں، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں. ایمان کا سب سے بڑا شعبہ لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا سب سے آخری شعبہ اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا. اس کے درمیان میں 70 ایمان کے شعبے ہیں. ان 70 ایمان کے شعبوں میں مسلمان اگر آج بھی محنت کر لیں اور آج بھی مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ ضرور جنت جائے گا. اور اس کے لیے حلال یعنی اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہو وہ اختیار کرنے ہیں، اور حرام یعنی اللہ نے جس کام سے روکا ہو اسے رک جانا ہے، تاکہ دنیا میں جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے، کوئی پتہ نہیں کل ہے موت یا سال بعد ہے یا 2 سال بعد ہے یا 10 سال بعد ہے، لیکن ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لہذا اس کے لیے تیاری کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جنازہ جب درپیش ہو تو ایسی حالت میں اپنے نوافل وظائف جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو مؤخر کرنا چاہیے. سب سے پہلے نماز جنازہ ادا ہوگا، اس کے بعد پھر تمام جتنے بھی آپ کی نوافل ہیں، دعائیں ہیں، وہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی لوگوں کو کچھ تکلیف ہو یا آنے جانے میں، تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت بھی چاہتے ہیں. اور آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالی متصل میدان کو ہماری مستقل جنازہ گاہ بھی بنائے اور نماز جنازہ کی تیاری فرمائیے. نماز جنازہ تیار. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد اور 2 رکعت سنت پڑھنے سے پہلے پہلے تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، صبح صادق جب داخل ہو جائے تو سورج کے طلوع ہونے تک، صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک صرف 4 رکعت نماز جائز ہے، اور وہ چار رکعت نماز میں دو رکعت سنت فجر اور دو رکعت فرض فجر، بس یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھ لی ہے تو وہ خلاف سنت ہوگا، اور ایسی عبادت جو خلاف سنت ہو اس کا فائدہ کیا ہوا، اس لیے نہ پڑھی جائے. اور اس کے ساتھ یہ قاعدہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر سنت کی فجر چھوٹ جائے، یعنی دو رکعت فرض نماز جو فجر کی پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے دو رکعت جو آپ سنت پڑھتے ہیں، یہ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو بھی یہ سورج کے نکلنے کے بعد ادا ہوگی، اس سے پہلے پہلے ادا نہیں ہوگی. اور پوچھا ہے کہ نبی رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہے. دیکھیے، اصل میں تو پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، پیغام رسان کو کہتے ہیں، جو کسی ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچائے. اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب نبوت ہوتا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو، جس کو نبوت عطا کی گئی ہو. اور رسول ایسے نبی کو کہا جاتا ہے جس کو ایک مستقل امت، قوم یا مستقل کتاب دی گئی ہو، تو وہ رسول کہلاتا ہے. اور حقیقت میں یہ سارے ہم معنی ہیں. پوچھا ہے کہ تدفین کے دوران لوگوں کا کھڑا رہنا بہتر ہے یا بیٹھ جانا بہتر ہے. فتاوی قاضی خان میں ہے کہ جب تک جنازہ زمین پہ رکھ نہ دیا جائے تو بیٹھنا مکروہ ہے. میت کا احترام ہے، ہماری شریعت میں بہت زبردست احترام ہے. جب تک جنازہ قبرستان میں رکھ نہ دیا جائے بیٹھنا مکروہ ہے، اور جب جنازے کی تدفین ہو رہی ہو تو پھر بلا وجہ کے کھڑے ہونا مکروہ ہے. صرف وہ لوگ جو قبر کے اندر مشغول ہیں تدفین میں، تجہیز میں، ان کو اجازت ہے کہ وہ قبر کے ساتھ ساتھ کھڑے رہیں، اور باقی لوگوں کو کہا جائے گا کہ بیٹھ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح نماز جنازہ یا جنازہ جب جا رہا ہو تو جنازے کے آگے آگے نہ چلیں، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ سنت طریقہ ہے. الا مگر وہ آدمی جس کو راستہ معلوم ہے، یا وہ آدمی جو جنازے کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کے لیے آگے چلنے کی اجازت ہے، باقی لوگوں کے لیے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے. پوچھا ہے کہ ماضی کے گناہوں کا ذکر کرنا کیسا ہے. ماضی کے گناہوں کا ذکر کرنا بطور ندامت کے تو جائز ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا معاف کرنے، لیکن کوئی فخر سے بتائے کہ میں پہلے شراب پیتا تھا یا پہلے میں ڈاکہ ڈالتا تھا، آج بھی یہ اسی طرح گناہگار ہے جیسے یہ پہلے گناہگار تھا. فسق کا ذکر اور فسق کو لوگوں کے درمیان میں عام کرنا یہ منافقین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان میں گندگی اور برائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے پرانے گناہوں کا ذکر نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے. پوچھا ہے کہ کیا کسی حدیث میں ہے کہ داڑھی مونڈے والا پہلی صف میں نہ آئے. جی ہاں، بالکل حدیث میں ہے. اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے یہ بتائیے کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، پہلے یہ بتائیں. اگر گناہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کا مذہب ہی کوئی اور ہے. اگر آپ کے نزدیک داڑھی مونڈنا گناہ ہے تو پھر گناہ کرنے والے شخص کو دین میں فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیسے آپ اس کو فضیلت دیں گے؟ اور اس حدیث کا کیا ہوگا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جن کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑیاں نہیں تھیں. آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پہ جس نے یہ حرکت تم سے کروائی ہے. انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ قہرمان نے کہا ہے، ایران کے بادشاہ نے، کہ مونچھیں بڑی رکھو، داڑیاں ختم کر دو. آپ نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ غلط بات ہے. تو گناہ بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، اور پھر بھی آپ کہیں کہ میں بہترین، پورا کا پورا، اس میں ذرا سوچنا پڑے گا اور احتیاط کی ضرورت ہے. جی کیا ہے؟ اچھا جی، لائق علی بھائی کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند کرے. بچے کا انس رکھنا ٹھیک ہے یا محمد انیس رکھنا؟ انس بھی اچھا نام ہے اور انیس بھی اچھا نام ہے اور انیس بھی اچھا نام ہے. ہمارے یہاں پہ اکبر بھائی ہے نا، مفتی صاحب نے ان کے بچوں کے نام رکھے ہیں، تو اس میں انس بھی ہے، انیس بھی ہے، انیس بھی ہے، سب اچھے نام ہیں. یہ کوئی لمبی چوڑے سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ میں محمد تقریباً پانچ سال سے اے فرض کا سام سیکھ رہا ہوں، میری سمجھ میں کام بالکل بھی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، وہ کام کریں جو آپ کو سمجھ میں آئے اور جس میں آپ کا دل لگے. جس کام میں آپ کا دل بھی نہیں لگ رہا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہ آپ نے وہاں مزہ آنا ہے، نہ وہاں کام والوں کو آپ نے کوئی فائدہ دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ کوئی طریقہ بدل لیں، اللہ سے مدد مانگیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم حل مشکلاتنا وقضی حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمۃ